أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلى الله عليه محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، جب بھی کسی مقام پر میں پہلی مرتبہ مجلس پڑھتا ہوں تو اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کا شکریہ ادا کروں اور ذکر حسین کی برکت کا تذکرہ کروں کہ جہاں جہاں حسین کا ذکر ہے بہرحال ذاکر حسین وہاں پہنچ ہی جاتا ہے. اور اسی اعتبار سے آج آپ عزیزان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. مجھے اندازہ ہے کہ چونکہ میری پہلی گفتگو آپ عزیزان کے ساتھ، آپ پہلی مرتبہ مجھے سماعت فرما رہے ہیں، میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے خراشی کر رہا ہوں، تو ایک اندازہ ہے کہ اجنبیت کی دیوار گرتے گرتے کچھ وقت تو لگے گا اور جب تک ہم فیملیئر ہوں گے تب تک میرے جانے کا وقت آ جائے گا. لیکن بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ ان چار دنوں میں، چونکہ مولا سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ان مجالس ادا کا انعقاد کیا گیا ہے، تو یہی سوچا میں نے کہ ہم موضوعی اس امام علیہ مقام کی شخصیت کو بناتے ہیں اور ان چار ایام میں ہم کوشش کریں گے کہ امام کی سیرت طیبہ، ان کے حیات طیبہ کو تھوڑا سا سیکھیں، تھوڑا سا اس کو انالائز کریں. ایک بات میں آپ عزیزان سے عرض کر دوں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں پڑھنے کے لیے، میرا طریقہ کار ہے کہ میں مجلس کی ابتدا میں دو چار منٹ، پانچ منٹ کے لیے ایک فقہی مسئلہ ضرور بیان کرتا ہوں. اب اس میں بہرحال کافی ڈیبیٹس بھی ہیں اور کچھ مومنین اس کو پسند بھی فرماتے ہیں، کچھ ناپسند بھی فرماتے ہیں، لیکن بہرحال ایک عقیدہ ہے میرا اپنا. اور جہاں پہلی مرتبہ پڑھتا ہوں تو وہاں اس کی وجہ میں ضرور بتاتا ہوں کہ میں کیوں فقہی مسئلہ بیان کرتا ہوں. اب عام طور پر جو مومنین پہلی مجلس میں نہیں آئے ہوتے ہیں انہیں وجہ معلوم نہیں ہوتی، اگر وہ دوسری مجلس میں پہنچتے ہیں یا تھوڑا دیر سے پہنچتے ہیں تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ راز کیا ہے، لیکن آپ عزیزان اگر ان کو کنوے کر دیں گے تو ممکن ہے کہ میسج ان تک بھی پہنچ جائے. ایک واقعہ ہے بڑا مشہور ہے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے، بچپن کا، کہ دونوں امام، دونوں بھائی، امام حسن و امام حسین، حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں گئے اور دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں، ایک صحابی ہیں نانا کے، جو غلط وضو کر رہے ہیں. اور ان دونوں بھائیوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی، ایٹ دا اسپاٹ وہیں پر ایک ذہن بنایا اور چاہا کہ اس بزرگ کی اصلاح کی جائے. تو اب میں اس واقعے کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ خود آدھا گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا اور بہرحال مجھے گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے اور اپنے موضوع پر بھی آنا، اور کئی سارے نکات ہیں اس واقعے کے اندر. دونوں بھائی گئے بزرگ کے پاس اور کہا کہ بزرگوں، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں ہمارے وضو کو اور تھوڑا سا ہم دیکھیں کیا ہے اس کے اندر. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بات مسلمہ حقیقت ہے وہ اتنا ہے کہ بزرگ کا وضو کرنے کا طریقہ کار اور تھا، بچوں کا وضو کرنے کا طریقہ کار کچھ اور تھا. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. ایک جملہ میں درمیان میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آئے، کوئی ہم سے اگر کہے کہ مولانا انکل، آپ میں سے کسی سے کوئی کہے بابا، دادا، چچا، پپا، نانا، مثلا ماموں، دیکھے ذرا وضو کر رہا ہوں، میرا وضو کیسا ہے، اور اگر اس کا طریقہ کار وضو کرنے کا کچھ اور ہو آپ کے طریقے سے، تو آپ کیا کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے بیٹا ایسا وضو نہیں کرتے جیسا تم نے کیا، وضو ایسے کرتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں. غور فرمانے، کوئی بھی انسان اپنا وضو غلط سمجھ کے تو کرتا ہی نہیں. ہم میں سے تو ہر ایک اپنے وضو کو ہی صحیح سمجھتا ہے نا، باقی دنیا کی ساری عبادت غلط ہو سکتی ہے، میری عبادت غلط نہیں ہو سکتی. تب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑے میاں کہتے ہیں کہ بیٹا ایسے وضو نہیں کرتے جیسے آپ کر رہے ہیں، آئیے میں آپ کو وضو سکھاتا ہوں. بس یہی فرق ہے صحابی کا اور امامت کا، اور ہم انہی صحابہ کا احترام کرتے ہیں کہ جو بڑھاپے کے باوجود امامت کے بچپنے کا احترام کرتے ہیں. یعنی وہ صحابی تھا لیکن سمجھ گیا کہ صحابی تو پھر بھی غلطی کر سکتا ہے، امام غلطی نہیں کر سکتا چاہے بچپنے میں ہو. اور اس بزرگ نے یہ نہیں سوچا کہ بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا تمہارا وضو غلط ہے، سمجھ گئے کہ میرا وضو غلط ہے. اب مزید تفصیلات میں نہیں جا رہا. جو حسین بچپن میں نانا کے صحابی کا غلط وضو برداشت نہ کر سکا، وہ اپنے فرض ادا پر آنے والے کی غلط عبادت کیسے برداشت کرے گا؟ وہ کیسے پسند کرے گا وہ حسین، جو اپنے نانا کے صحابی کی غلط چھوٹی سی عبادت برداشت نہ کر سکا، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میرے فرض ادا پر کوئی میرا ماننے والا آ رہا ہے اور اسی کا وضو صحیح نہیں، اسی کی نماز صحیح نہیں. تو بس یہی وجہ ہے کہ میں فرض ادا کا استعمال اس طرح سے بھی کرتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں کہ پانچ منٹ ہی صحیح کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ مومنین کے ساتھ شیئر کیا جائے. بس یہی ایک بنیاد ہے اور اسی بنیاد پر اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہ صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد. آج ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ جتنے علماء اور بزرگان یہاں پر پڑھ کر گئے ہیں غزیر میں اور جتنی معلومات میرے پاس ہیں، اس کے اعتبار سے بڑی مشکل ہے کہ میں کوئی ایسا مسئلہ بتانے میں آپ کو کامیاب ہوں جو آپ کو معلوم نہ ہو. اور جتنی معلومات ہیں مومنین کے پاس یہاں پر، لیکن بہرحال ہم شیئر کریں گے، کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ یا تو اپ ڈیٹ ہو جائے، اپ گریڈ ہو جائے، یا کم از کم جو بچے اگر کوئی بات نہیں سنے ہوئے ہیں تو انہیں معلوم ہو جائے. نیت کے بارے میں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کر لیں، سوال ہم اس طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. فرض کر لیں کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے ظہر کی، اور آپ نے نیت کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں عصر کی چار رکعت واجب قربۃً اللہ. یہ کہہ کر آپ نے تکبیر کہی اور نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز مکمل ہوئی، آپ کے بھائی مثال کے طور پر آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے بھیا ظہر کی آپ نماز پڑھ چکے تھے؟ آپ نے کہا نہیں، ظہر تو پڑھی ابھی میں نے، عصر پڑھنا باقی. کہنے بھیا آپ نے تو عصر کی پڑھی ہے. آپ نے کہا نہیں، میں نے ظہر پڑھی ہے، میں نے عصر نہیں پڑھی. اس نے کہا یہ نہیں ریکارڈنگ. آج کل تو بڑے آسان ہے نا، اتفاقا ریکارڈ کرے تھے انہوں نے، آپ کو ریکارڈنگ سنا دی کہ دیکھیں آپ نے کیا کہا. آپ نے ٹائم دیکھا، سب کچھ دیکھا، واقعی بات تو صحیح ہے، اور آپ نے خود اپنے کانوں سے سن لیا کہ آپ نے زبان سے کہا ہے میں نماز پڑھتا ہوں عصر کی چار رکعت واجب قربۃً اللہ. میں نے مثال ایسی بنائی ہے کہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے، یقین ہو جائے کہ غلطی ہو گئی ہے. ناؤ یو نو دیٹ آئی واز رانگ، ٹھیک ہے نا؟ ناؤ یو نو، اب اس پر اب شک نہیں ہے کہ صاحب 50% میں کام چلا لیں گے، کیونکہ 50% میں تو ہم بہت بڑی آسانی سے کام چلاتے ہیں نا کئی سارے جگہوں پر. تو اب سوال یہ ہے، اب فقہی مسئلہ، اب سوال پیش کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ نماز ظہر کی مانی جائے گی کہ عصر کی مانی جائے گی؟ تو جواب اس کا تمام علماء کرام کا، مراجعین کرام جتنے بھی ہیں، تمام کا متفقہ جواب یہ ہے کہ نماز ظہر مانی جائے گی، عصر نہیں مانی جائے گی. جبکہ زبان سے کہا ہے عصر، ظہر دل میں تھا زبان پہ نہیں تھا. تو سمجھانا صرف نیت کے مسئلے میں یہ ہے کہ نیت زبان سے ادا کیے الفاظ کا نام نہیں ہے، دل کے حقیقی ارادے کا نام. لہذا زبان سے الفاظ نہ کہنا تو بہت باقی بات ہے، اگر الفاظ ادا کیے اور غلط ادا کیے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی بہت سے لوگ تو پریشان ہوتے ہیں کہ ہم زبان سے نہیں کہا، ارے کہا غلط کہا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ مسئلہ رمضان میں بڑا پیش آتا ہے. مولانا ہم نے سحری کیے، اور سحری کرنے کے بعد ہماری خواہش تھی کہ ہم جو ہے پانی پی کے پھر نیت کریں گے. اب ایک تصور ہے، میتھ ہے ہمارے ذہن میں کہ اگر پانی پی لیا تو پھر جو ہے وہ نیت، انہیں اگر نیت کر لی تو پانی نہیں پی سکتے. یہ ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ اگر نیت کر لی تو، جب نیت کر لی تب روزہ سٹارٹ ہو گیا. انتہائی غلط تصور ہے. روزہ اپنے وقت پر ہی سٹارٹ ہوتا ہے، چاہے آپ ایک مہینے کی ایک ساتھ نیت کر لیں، بلکہ مستحب ہے کہ پہلے دن ہی سارے مہینے کی نیت کر لو. تو ایسا نہیں کہ پورا مہینہ کھانے پینے میں پابندی ہے، نیت کر لو پورا مہینہ، روزہ اپنے وقت پہ شروع ہوگا. لیکن ذہن میں خیال تھا کہ پانی پئیں گے اس کے بعد نیت کریں گے. مولانا آنکھ لگی پانی بھی گیا نیت بھی گئی، اب بڑے پریشان ہوتے لوگ کہ مولانا اس روزے کا ہمارے کیا ہوگا، ہم نے نیت نہیں کی. تو میں جواب دیتا ہوں کہ آپ سحری کرنے جاگے تھے. کہنے لگے ہاں. کیوں جاگے تھے؟ کہنے روزہ رکھنے کے لیے. میں نے کہا وہی تو نیت تھی. یعنی آپ بلا وجہ تو نہیں جاگے آدھی رات کو کھانا کھانے کے لیے، جس ارادے سے جاگے وہی آپ کی نیت ہے. تو نیت نام ہے ارادے کا. اور بہت ہی سادہ الفاظ میں اگر ایک مثال دینا چاہوں تو، کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے تو عبادت بنتی ہی نہیں نا. ہر نیت کو عبادت کریں گے تو نیت بنے گی, عبادت بنے گی. اب میں اور آپ مل کر ایک عبادت انجام دے رہے ہیں, میں ذکر اہل بیت پڑھنے کی عبادت کر رہا ہوں, آپ ذکر اہل بیت سننے کی عبادت کر رہے ہیں, ہم مل کر ذکر اہل بیت برپا کرنے کی عبادت کر رہے ہیں, تو آیا ہم نیت کے ساتھ کر رہے ہیں یا بغیر نیت کے کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنوں نے امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے رہ کے نیت کی کہ میں جا رہا ہوں 21 رمضان کی محرم کی مجلس سننے کے لیے, روحانی صاحب پڑھیں گے قربت اللہ؟ کسی نے نیت نہیں کی. لیکن ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہم ثواب کے حقدار ہیں, ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہے. یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہاں جا رہے ہو, اگر راستے میں فون بھی آتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجلس سننے جا رہا ہوں, مجلس اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں, سینٹر جا رہا ہوں, ہے نا؟ یہی ہوتا. وہی جو ارادے سے ہم آئے ہیں وہی ہماری نیت ہے. نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا تمام علماء کا متفقہ مسئلہ ہے کہ ضروری نہیں ہے. بعض مقامات پر ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ زبان سے بھی نیت ادا کر لو, خاص طور پر حج میں مستحب ہے کہ جو ہے حج کے جتنے بھی مراحل انجام دے رہے ہو زبان سے بھی کہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. لیکن بہرحال اگر زبان سے نہیں کہا تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مومنین بڑے پریشان ہوتے ہیں, عاشور کے اعمال ہیں, دور کا نماز پڑھنی, چار کا نماز پڑھنی, مولانا نیت کیا ہوگی؟ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کہیں گے عاشور کے اعمال کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ عاشور کے اعمال میں نماز پڑھ رہا ہوں. کتنی رکعت نماز پڑھو؟ دو رکعت. کون سی نماز ہے؟ یہ عاشور کی نماز ہے. وہی تو نیت ہے آپ کی ساری. آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جو آپ کو پتا ہے وہی آپ کی نیت ہے, مزید اس کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کرنا ہے. ہاں آپ چاہیں تو جو کر رہے ہیں اس کو زبان سے ادا کر دیں. آپ کو اردو آتی ہے اردو میں ادا کر دیں, انگریزی آتی ہے انگریزی میں ادا کر دیں, جو زبان آپ کو کمفرٹیبل لگتی ہے اس میں آپ کہہ دیں کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ, تو یہ آپ کی نیت ہو جائے گی. صلوات پڑھ دیجیے گا محمد وعلی محمد. اذن گرامی, میری خواہش ہے کہ ہم چوتھے امام کی حیض طیبہ کو تھوڑا سا ڈسکس کریں, اور چونکہ بہرحال مجھے اندازہ ہے کہ آپ عزیزان پہلی مرتبہ مجھے سن رہے ہیں, تو جو میرا انداز ہے اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ساری مجلس مکمل ہو جائے اور دو چار مرتبہ آپ عزیزان کی صلوات کی آواز آ جائے, لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ میری مجلس میں کوئی نعرے کی آواز نہیں آتی. اینڈ آئی ایم ہیپی وتھ دس. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کے یوز ٹو ہیں کہ نہیں, اگر یوز ٹو ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ پھر آپ کو چار دن مجھے برداشت کرنا پڑے گا. چوتھے امام کی حیض طیبہ, موضوع اتنا وسیع ہے کہ چار دنوں میں مکمل کرنا ناممکن ہے, لیکن بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ جس حد تک ہو سکے, جو عربی زبان کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے, ما لا یدرک کلو لا یترک کلو, اگر کسی چیز کو مکمل درک نہ کر سکو تو اسے مکمل ترک نہ کر دو, اگر کسی چیز کو مکمل پا نہیں سکتے ہو تو اس کو ہاتھ سے جانے ہی مت دو. دیکھو جو مل سکتا ہے وہ تو لے لو کم سے کم. اگر سارے سمندر کا پانی نہیں پی سکتا انسان, سارے دریا کا پانی نہیں پی سکتا, تو کم از کم اپنی پیاس تو بجھا سکتا ہے, پیاسا تو نہ رہے کم سے کم, ٹھیک ہے نا. سرکار امام زین العابدین کی ولادت سن 38 ہجری میں ہے, جمادی الاولی کے مہینے میں, تقریباً 15 جمادی الاول کو ان کی تاریخ 38, اور امام کی جو شہادت ہے وہ ہے 95 محرم, جو بھی محرم کا مہینہ چل رہا. اس اعتبار سے امام کی زندگی تقریباً ہی لیوڈ فار گڈ 57 ایئرس, 57 سال کی امام کی زندگی ہے جو امام نے گزاری. اور مجھے نہیں معلوم, ہم جہاں بھی جاتے ہیں اکثر مقامات پر یہ دیکھنے میں آیا کہ اگر پوچھا جائے بچوں سے, نوجوانوں سے, کہ بھائی چوتھے امام کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے, واٹ یو نو اباؤٹ ہم, تو چونکہ مجالس میں شرکت کرتے رہتے ہیں تو ایک لفظ چوتھے امام کے بارے میں بہت ہے ہمارے ذہنوں میں, بیمار امام. اور ہمیں اتنا معلوم ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو پھر چوتھے امام کام آتے ہیں, ہم ان کا نام لے کر دعا کرتے ہیں, ان کے واسطے سے دعا کرتے ہیں, اور اپنے مریضوں کی شفایابی کی بات کرتے ہیں. دوسری بات اگر چوتھے امام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے تو یہ معلوم ہے کہ میرے مولا کربلا کے واقعات کے بعد جب آئے ہیں مدینہ منورہ میں, اور 35 سال جو تقریباً گزارے ہیں, بیکاز 95 میں ڈیتھ ہے امام کی شہادت ہے, اور کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری کے آغاز سے بالکل پیش آیا 10 محرم کو, 10 دن کو, تو تقریباً 95 سال امام نے زندگی گزار, 35 سال زندگی گزاری کربلا کے واقعات کے بعد. بعض نوحوں میں مراسی میں جو ہے وہ 40 سال کا تذکرہ ہے, لیکن 35 سال امام زندہ رہے ہیں کربلا کے واقعات کے بعد. ہے کچھ نوحے 40 برس روتے نہ کیوں عابد مستر, تو 40 برس نہیں ہے, 35 برس ہیں. تو ہم کو دوسری بات یہ معلوم ہے چوتھے امام کے بارے میں کہ امام جب تک زندہ رہے گریہ فرماتے رہے. بس امام کا ایک ہی کام تھا کہ اپنے بابا کو روتے تھے, اپنے بابا کے مصائب کا تذکرہ کرتے تھے, کربلا کو اس انداز سے گریہ ازاری کے ذریعے اور عزاداری کے ذریعے پروموٹ کرتے تھے. اور یقیناً بہت اہم کام تھا اور امام نے کام کیا 35 سال. پھر اگر کوئی اور بات ہمیں معلوم ہے چوتھے امام کے بارے میں تو ایک بات مزید یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ. اینڈ دس از لاسٹ وی نو اباؤٹ ہم. کہ وہ چوتھے امام نے بہت ساری دعائیں مانگی, بہت ساری مقامات پر دعاؤں کے ذریعے امام نے دین کو پھیلایا ہے, پہنچایا ہے, اور ان دعاؤں کو مجموعہ بنایا گیا. جب تو امام کی اپنے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, وہ کمپائلیشن امام کا نہیں ہے. امام کی تو دعائیں تھیں, بعد کے مورخین نے ان کو جمع کیا ہے ایک مقام پر, تو وہ صحیفہ سجادیہ بن گیا ہے, چوتھے امام کی دعاؤں کی کتاب کا مجموعہ. اس کے بعد کیا جانتے ہو نہیں, اس کے بعد تو کچھ نہیں جانتے. یہ جانتے ہیں کہ طوق و زنجیر میں ایک امام تھا, لاغر امام تھا, کربلا سے آپ گریا کرتے ہوئے زندگی گزارنے. کیا واقعی صرف اتنی سی زندگی چوتھے امام کی؟ کیا واقعی صرف یہی ہے چوتھے امام کے بارے میں جاننے کا حق؟ تو چونکہ شہادت کے ایام میں ہم چاہتے ہیں کہ چوتھے امام کی حیدر طیبہ کو ہم مکمل طور پر جس حد تک ہو سکتا ہے اسٹڈی کریں. اذن گرامی, کسی بھی امام کی زندگی کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ایک جنرل رول یہ ہے مورخین کے اعتبار سے کہ امام کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک جنرل رول, ایک حصہ وہ والا حصہ جو ظاہری اعتبار سے امامت کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے ہے. ظاہری اعتبار سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا امام جب سے پیدا ہوتا ہے تب سے امام ہوتا ہے. ارے جب سے پیدا ہوتا ہے نہیں, جب سے اس کے نور کو خلق کیا گیا تب سے امام ہے. تو وہ تو اپنی جگہ ایک بات اٹل حقیقت ہے, لیکن اس نظریے کے تحت, اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت کہ اگر مولا کائنات سامنے بیٹھے ہوئے اور امام حسن حسین سے پوچھا جائے کہ مولا بتائیے آپ کا امام کون ہے, تو وہ نہیں کہیں گے ہم خود امام ہے, کہیں گے ہمارا بابا ہمارا امام ہے. اس نظریے کے اعتبار سے کہ جب تک امام علی ہیں امام حسن خود کو امام کے طور پر انٹروڈیوس نہیں کریں گے, جب تک امام حسن امام حسین خود کو امام کے طور پر انٹروڈیوس نہیں کریں گے بلکہ امام حسن کا امام مانیں گے. تو ظاہری طور سے امامت کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے کا ایک پورشن ہوگا ہر امام کی زندگی کا, اور امامت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد دوسرا پورشن ہوگا. یہ دو ہی پورشن ہیں ہر امام کی زندگی میں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن بعض امام ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کو ہم دو سے زیادہ حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, بعض ان کی شخصیت اور ان کے حالات کی خصوصیات کے اعتبار سے. جیسے مولا کائنات ہیں, مولا کائنات کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہری طور پر امام کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے کا ہے پیغمبر کے دور تک. لیکن اب ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ امامت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ایک ہی حصہ ہے, نہیں, ایک حصہ پھر تین مزید خلافتوں والا ہے کہ ظاہری اعتبار سے امامت کی ذمہ داری سنبھالی لیکن اب ظاہری اعتبار سے خلافت کی ذمہ داری نہیں سنبھالی, اور تین خلافتیں گزرنے کے بعد خلافت آئی, تو ان تین خلافتوں میں امام نے کیا کیا, وہ ایک الگ زندگی کا حصہ بنے گا. تو اس انداز سے بعض امام کی زندگی کو ہم دو سے زیادہ حصوں میں بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں. دا سیم وے چوتھے امام, جب چوتھے امام کے حیدر طیبہ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک حصہ تو وہی ہے کہ امامت کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے پہلے تک جو ہر امام کے ساتھ ہے. دوسرا حصہ ہے امامت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد سے لے کر مدینہ منورہ پہنچنے تک, اس لیے کہ امام کی امامت کا آغاز ہوا شام غریبہ میں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی امام کی حیدر امامت کا آغاز, ظاہری اعتبار سے امامت کا آغاز کوئی بہت خوشی کے ماحول میں نہیں ہوا, اس لیے کہ ہر امام کی امامت کا آغاز ہوا ہی اس وقت ہے جب پچھلے امام نے جامع شہادت نوش کیا. تو مولا امیر کی شہادت پر امام حسین کی امامت کا آغاز ہوا, امام حسین کی شہادت پر امام حسین کی امامت کا آغاز ہوا, تو ہر امام کی امامت کا آغاز تو غم میں ہوا, کوئی خوشی کے ماحول میں تو کسی کا بھی نہیں ہوا. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے حالات میں چوتھے امام کی امامت کا آغاز ہوا ایسے حالات میں کسی کو نہیں ملے. تو وہ خود ایک الگ انداز ہے چوتھے امام کی امامت کا کہ کس انداز سے میرے مولا نے امامت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد سے لے کر کوفے اور شام کے بازار اور دربار اور پھر شام کے زندان جب جناب زینب ساتھ میں تھی, اور کس طرح ظاہری اعتبار سے اگرچہ امامت کی ذمہ داری امام زین العابدین کے سر پر ہیں اور در حقیقت امام ہی سب کچھ لیڈ کر رہے ہیں, لیکن کس طرح سے سامنے چوتھے امام نے جناب زینب کو رکھا ہے, اور کس طرح سے جناب زینب نے اپنے کردار کو نبھایا ہے, اور کس طرح سے کربلا میں سرکار سید الشہداء کے بعد قافلے کی سالاری جناب زینب نے لی, حتیٰ جب شام غریبہ جب شام کے زندان سے رہائی کی منزل بھی آئی ہے تو چوتھے امام نے اس وقت تک رہائی کو قبول نہیں فرمایا جب تک جناب زینب نے اس کو قبول نہیں فرما لیا. اور کس انداز سے یہ کیا تھا, اس کے پیچھے کیا راز تھا, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور کس انداز سے چوتھے امام نے کوفے اور شام میں مختلف انداز سے اپنے امامت کے ذمہ داری کو نبھایا ہے, اور کس انداز سے اس فریض امامت کو ادا کیا, بڑے سننے والی باتیں ہیں. اور انشاءاللہ جو چوتھے امام کا خطبہ ہے بالخصوص شام کے دربار میں, اس خطبے کے الفاظ میں بیعی نہیں کتاب سے پڑھوں گا، لیکن انشاءاللہ چوتھی مجلس میں جو امام کی شہادت کی مجلس ہوگی. اور تیسرا حصہ پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے چوتھے امام کے حیض طیبہ کا، کہ جب امام مدینہ منورہ واپس آ گئے اور وہ تقریباً 35 سال یا 34 سال یا 33 سال، اس لیے کہ یہ بڑا تاریخ اختلاف ہے کہ کربلا کے واقعات آیا اسی سال مکمل ہو گئے یا ایک سال کے بعد زندان سے رہائی ہوئی ہے یا 2 سال کے بعد زندان سے رہائی ہوئی ہے، مجھے اس ڈیٹیل میں نہیں جانا. اس لیے کہ بہرحال مذائب اور مظالم میں کہیں کمی نہیں ہے اگر اسی سال بھی کربلا کے واقعات مکمل ہو گئے تو. اور خدا کرے کہ اہل بیت اطہار نے کم سے کم تکلیف برداشت کی ہو، کوئی ہمیں یہ ثابت کر کے خوشی نہیں ہونے والی ہے کہ پیغمبر مولا سید سجاد 2 سال زندان کے اندر ہے اور 2 سال تکلیف ہوگی اندر ہے. تو اینی ویز جب وہ کربلا کوفہ اور شام کے واقعات مکمل ہو گئے اور امام آ گئے مدینہ منورہ کے اندر، تو اس کے بعد جو تقریباً 35 یا 34 یا 33 سال کا عرصہ جو امام نے گزارا ہے وہ کس انداز سے گزارا، اور کیا اس وقت امام نے اپنی زندگی کو کس انداز سے ڈیولپ کیا ہے، کس انداز سے مومنین کو ڈیولپ کیا، اور وہ کیا حالات اور واقعات ہے جس میں امام نے اپنی امامت کو نبھایا ہے. اور ڈیفینیٹلی بڑے اہم حالات ہیں اور کئی سارے اہم واقعات ہیں جو چوتھے امام کے مدینہ منورہ لوٹنے کے بعد پیش آئے ہیں، اس لیے کہ مختار کا واقعہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کو تاراج کرنے کے واقعات بھی اسی میں آتے ہیں، مدینہ منورہ کو اجاڑنے اور برباد کرنے کے واقعات بھی اسی کے اندر آتے ہیں، واقعہ ہرا اس کے اندر آتا ہے. ایک عجیب تاریخ ہے اہل بیت اطہار کی. یعنی آپ نے ایک نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف، تاریخ اسلام کے ظالم ترین انسان کا نام، اگر ریلیٹ کر سکے ہسٹری کے اعتبار سے تو یہ وہی دور ہے جو چوتھے امام کا دور امامت ہے. اور کربلا کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ مصائب اور مظالم مکمل نہیں ہو گئے، اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے لیے مصالب اور مظالم اور مصائب کا ایک الگ دور ہے جو حجاج بن یوسف کے دور میں چلتا چلا آ رہا ہے. وہ ساری تاریخ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈسکس کریں. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد. اب آ جائیے زندگی کے پہلے حصے پر. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا امام کا تعارف فضائل کے انداز سے ہو جائے، اس کے بعد امام کی حیات طیبہ کا آغاز کریں، اور یہ مناسب بھی ہوتا ہے کہ جو آیت سرنامہ کلام کے طور پر پڑھی گئی اس کا ترجمہ کم از کم آئے اور اس کو ہم ریلیٹ کریں اپنے ٹاپک سے. میں نے سورہ مبارکہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 73 آپ کے سامنے پڑھی. ارشاد رب العزت ہوا وجعلناہم ائمتا یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. انتہائی اہم میسج ہے، اور اگر اس آیت کو مکمل طور پر میں چاہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں تو مجھے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے ان تمام نکات کو سمیٹتے جو میرے ذہن میں. ویسے تو شاید آیت کو مولا کائنات بیان فرمائیں گے تو زندگی گزر جائے گی لیکن مکمل نہیں ہوگی، لیکن مجھے ایسا جاہل انسان بھی اگر کوشش کرے گا کہ اس کے تمام جو نکات میرے ذہن میں آپ کے سامنے شیئر کروں تو کم از کم 1.5 گھنٹہ چاہیے تاکہ سارے الفاظ ایک کے بعد ایک سمجھے جا سکیں. وجعلناہم ائمتا، ہم نے انہیں امام قرار دیا. جعلنا قرار دینا، وجعلناہم انہیں ہم نے قرار دیا، ائمتا امام قرار دیا. کن کو امام قرار دیا؟ سورہ مبارکہ انبیاء کو دیکھیں تو پہلے جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے، جناب اسماعیل کا تذکرہ ہے، جناب اسحاق و یعقوب کا تذکرہ ہے اور مختلف انبیاء کا تذکرہ. ان انبیاء کے اس تذکرے کو مکمل کرنے کے بعد قرآن ایک ٹائٹل دے رہا ہے ان انبیاء کرام کو کہ لک، ان کی ساری کوششوں کے بعد، ان کی ساری تکلیفوں برداشت کرنے کے بعد، ان کی ساری اسٹرگلس کے بعد ہم نے انہیں اپڈیٹ کیا، ہم نے انہیں اپگریڈ کیا، ہم نے ان کو امام قرار دیا. قرآن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ نبوت کا مرحلہ اور ہے، امامت کا مرحلہ اور ہے. وجعلناہم ائمتا، یعنی اگر امامت کا مرحلہ، امامت کا درجہ کچھ نیچے کا درجہ ہوتا تو بڑا عجیب سا لگتا کہ کسی ماسٹر سے کہا جائے کہ ہم نے تمہیں گریجویٹ قرار دیا، کسی گریجویٹ کو یہ کہیں کہ اب ہم تمہیں ماسٹر سے ڈگری دے دی، کسی ماسٹر کو ہم کہا جائے کہ اب ہم نے تمہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی دی، اچھا لگتا ہے. کسی ڈاکٹر سے کہیں کہ ہی از آلریڈی ڈاکٹر، ہم کہیں کہ ہم آپ کو ماسٹر کی ڈگری دے رہے ہیں، آف نو یوز. وہ کہے گا کہ سر میں آلریڈی ڈاکٹر ہوں، آپ مجھے کیا ماسٹر کی ڈگری دیں گے. پروردگار عالم انبیاء سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں امام قرار دیا. اگر امامت کا درجہ اونچا درجہ نہ ہوتا تو انبیاء کرام کو کہنے کا حق تھا کہ پالنے والے ہم نبی تو آلریڈی ہیں، اب امامت دیکھیے کیا کریں گے. وجعلناہم ائمتا یہدون بامرنا، اور ہم نے انہیں ایسا امام قرار دیا کہ جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہدون بامرنا، کہ وہ ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں. ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے امر کی ہدایت کریں. اب اگر اس کو ہم بالکل سمبولک انداز میں بیان کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ لفظ امر ہی بہت ساری باتیں سمجھانے کے لیے کافی ہے. یعنی اس کے اندر وہ مشہور آیت جو ابھی کہیں سے آواز آئی، اول امر منکم، سب سے پہلے آ جائے گی سورہ مبارکہ کا قدر آ جائے گا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بین ربہم من کل امر, وہ کیا امر ہے, وہ اول الامر کیا ہے. پھر کہا گیا کہ ربیب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے, قل الروح من امر ربی, روح امر پروردگار سے ہوتی ہے. اب یہ امر کو سمجھنا خود ایک بڑی مشکل بات ہے, اور اس کو سمجھاتے سمجھاتے کم سے کم آدھا ایک گھنٹہ چاہیے, تو میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں. صرف اتنا ہے کہ امر الہی اس طاقت کا نام ہے جس سے آئی ہوئی موت بھی ٹل جاتی ہے. یہ جملہ میں نے کہا, اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے, اس کو واقعہ کو بیان نہیں کر رہا ہوں, کہ امر الہی اس طاقت کا نام ہے, اور اول الامر اس ہستی کا نام ہے جسے پروردگار عالم اتنے اختیارات دے کر دنیا کے اندر بھیجتا. ٹھیک ہے, پروردگار کا لا اور قانون یہی ہے, مسلمہ اصول پروردگار کا یہی ہے کہ جو کچھ کسی بھی انسان کے واسطے وہ پروردگار کا دیا ہوا, کسی انسان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اسی پروردگار کا قانون ہے, جب دنیا والوں کے لیے کہا تو کہا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. صرف ایک جملے وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں, ائمہ طاہرین کی, ائمہ کا مقام کتنا بلند ہے. بعض اوقات ہم نادانی کر جاتے ہیں ائمہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے میں. وجعلناہم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, ٹھیک ہے, اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, تمہاری ماؤں کے بطن سے, پیٹ سے نکالا, اس حال میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. دیکھیں اذان گرامی, چھوٹے بچے ہیں نا, اسکول ہم جاتے ہیں تو گرامر ہم کو پڑھائی جاتی ہے. گرامر میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے, پراپر ناؤنز اینڈ کامن ناؤنز. ہیوسٹن پراپر ناؤن ہے, سٹی کامن ناؤن ہے. ہیوسٹن کو بھی سٹی کہیں گے, لاس اینجلس کو بھی سٹی کہیں گے, پتہ نہیں شکاگو کو بھی سٹی کہیں گے, کراچی کو بھی سٹی کہیں گے, حیدرآباد کو بھی سٹی کریں گے. کوئی ناراض نہ ہو جائے, میں سب کو کہہ رہا ہوں. اوکے مولانا صاحب, آپ نے ہمارا ہمارے ملک ہمارے شہر کا نام کیوں نہیں لیا؟ بہرحال اور جو مومن جہاں جہاں کے ہیں سب ہم نے شہر کو شامل کر لیا. اینی ویز, تو سارے جو شہروں کے نام ہے پراپر ناؤن ہے, لیکن جب سٹی کہا تو کامن ہو گیا. محمد ہے, علی ہے, حسن ہے, حسین ہے, رضا ہے, جعفر ہے, یہ سب پراپر ناؤن ہے. لیکن ہم نے کہا جب مرد مین تو یہ کامن ناؤن ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا ذہن گرامی, دنیا میں جتنے بھی کامن ناؤن ہیں وہ کمپیریٹیولی کامن ہیں, ادروائز پراپر بھی بن سکتے ہیں. کیونکہ کامن کا دائرہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب کچھ آ جاتا, لیکن جب ہم نے مین کہا تو اس کے اندر وومین تو نہیں آئی. تو اس کمپیئر ٹو مین کامن ناؤن ہے, لیکن اس کمپیئر ٹو وومین پراپر ہو گیا. کہ بہرحال اس کا دائرہ چھوٹا ہے, اس دائرے میں وومین نہیں آ سکتی. اگر کوئی ایسا کامن ناؤن لینا ہے جس میں مین بھی آئے وومین بھی آئے تو ہم کہیں گے ہیومنز. اب ہیومن مزید کامن ہو گیا, یعنی ہیومن کمپیریٹیولی بڑا کامن ہے کہ جس کے اندر مین بھی ہے جس کے اندر وومین بھی ہے. لیکن یہی ہیومن پراپر بن گیا اس لیے کہ اینیملز نہیں ہے اس کے اندر. اب اگر مزید ایسا کامن ناؤن چاہیے کہ جس کے اندر ہیومنز بھی آ جائیں اور اینیملز بھی آ جائیں تو آپ کہیں گے لیونگ تھنگس. لیکن پھر لیونگ تھنگس کامن تو ہے لیکن پھر پراپر ہے, اس لیے کہ نان لیونگ تھنگس کے اندر سٹونز نہیں آ رہے. تو فائنلی وہ کامن ناؤن کہ جس سے بڑھ کر آگے کوئی کامن ناؤن نہیں ہے وہ ہے ورڈ تھنگ, شے. یہ وہ ورڈ ہے کہ اس کے اندر کائنات کی ہر شے آ گئی. اب اس سے بڑھ کر کوئی کامن, یعنی ایسی چیز نہیں بچی جو دائرہ چیز میں نہ آئے. دیکھیں سمجھانے کے لیے تو چیز ہی استعمال کرنا پڑتا, کوئی الگ ہے ہی نہیں. کوئی چیز نہیں ہے جو چیز کے اندر نہ آ سکے, ہے نا, لفظ چیز. اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے. تو لفظ چیز وہ لفظ ہے جو ایسا کامن ہے کہ جس کے بعد مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. خدا نے انسان کی جہالت کا جو تذکرہ کیا وہ دیکھیں کس شان سے کیا ہے. لا تعلمون شیئا, تم کچھ چیز نہیں جانتے تھے, یعنی نیرے جاہل, یعنی تمہاری جہالت کا عالم یہ تھا. اب لفظ جہالت استعمال نہیں کر رہا ہوں, اس لیے قرآن نے جہالت لفظ استعمال نہیں کیا, قرآن نے لا علمی کا لفظ استعمال کیا. اور بڑے ادب سے انسان کی جہالت کو, یعنی انسان جاہل ہے نا, پروردگار تو نعوذ باللہ جاہل نہیں ہے. تو بڑے ہی عالمانہ انداز سے پروردگار نے انسان کو اس کی لا علمی کا احساس دلایا ہے, لہذا نہیں کہا جاہل, کہا لا علم. لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے, یہ ہے نا, یعنی زیرو, 1% کی گنجائش بھی نہیں تھی جب تم اس دنیا کے اندر آئے, تم کچھ نہیں جانتے تھے. لیکن سورہ یاسین کو اٹھا کر دیکھیں, جب اس انسان کو بھیجا جس کو ہدایت لینا تھی تو کہا کہ لا تعلمون شیئا, جب اس انسان کو بھیجا جس کو ہدایت دینا تھی تو کہا وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. انہیں آپ اندازہ کریں, نادان ہیں وہ لوگ جو ائمہ کرام کی معلومات کو محدود کرنا چاہتے ہیں. امام ٹھیک ہے, امام اگر خدا کہے گا تو جان لیں گے, قرآن نے کہا ہے, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, قرآن کے اندر ہے کہ کسی کے پاس بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں آتا, پروردگار کہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا, میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. خدا نے نہ کیا ہوتا یقیناً نہ ہوتا علم ائمہ طاہرین کے پاس, لیکن پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ میں کر چکا ہوں, اور یہاں پر وہی لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اب اس کے دائرے سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی, یعنی تم ایسے ہو کہ دائرے علم میں کچھ نہیں ہے, وہ ایسے ہیں کہ دائرے جہل میں کچھ نہیں ہے. وکل شیئن, یعنی اب کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں تصور کیا جا سکے امام مبین کے پاس نہیں ہے. اچھا خدا نہیں کر رہا کتاب مبین, یہاں پر لفظ کتاب استعمال نہیں کر رہا, وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین. مولا کائنات کے پاس آیا کہنے لگا یا علی آپ سوال کے جواب دیتے ہو, سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ امام نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگا علی بات یہ ہے کہ سمجھدار انسان عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو جواب دینے سے پہلے سوچ لیا کرے, عقل مند ہونے کی نشانی ہے کیا آپ جو ہے وہ رسپانس کریں, ہے نا, رسپانس اسی کو کہتے ہیں کہ تھوڑا تامل ہو, تھوڑا سا سوچیں اور اس کے بعد رسپانس کریں, ریئیکٹ نہ کریں. ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے فوراً, جو انسان بغیر سوچے ریئیکٹ کر دیتا ہے, کہا جاتا ہے نا آج کل کے ایتھکس کے اندر کہ ڈونٹ ریئیکٹ, رسپانس کرو, تھوڑا سوچو غور کرو, لو ایک بات کو اس کے بعد اس کا رسپانس کرو. امام نے کہا اچھا, کہنے لگا ہاں. امام نے کہا بتاتے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا پانچ. امام نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا علی اب اس میں کیا سوچنے کی بات ہے, یہ انگلیاں دن رات میری آنکھوں کے سامنے, اس میں کیا سوچوں میں؟ امام نے کہا دیکھ, جس طرح ہاتھوں کی پانچ انگلیاں دن رات تیرے سامنے, اولین اور آخرین کا علم دن رات علی کے سامنے اسی طرح سے. چلے قسم ٹوٹ ہی گئی پہلی مجلس میں, ایک سلوار پڑھ دیجیے گا, محمد وال محمد اللہم صلی علی محمد وال محمد. غور فرمانی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ وجعلناہم ائمہ یہدون بامرنا, امر الہی اس کیفیت کا نام ہے جو آئی ہوئی موت کو ٹال دیا کرتا, اور اولی الامر کا مقام بہت بلند مقام ہے, اس طاقت کا نام ہے کہ جہاں پروردگار نے گویا سارے کے سارے اختیارات, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے ریزائن دے دیا ہے, خدا نے استعفیٰ دے دیا ہے, خدا بیٹھ گیا, نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن ائمہ طاہرین کے پاس جو اختیارات ہیں ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. کبھی زیارت جامعہ کو پڑھیں تو امام کی معرفت کا اندازہ ہو کہ امام ہے کس مقام پر. ائمہ طاہرین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے, اور خاص طور پر دسویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں زیارت جامعہ کو انٹروڈیوس کیا گیا, اصل میں ہے ہی غیبت کے دور کے مومنین کے لیے کہ انہیں تو اس سے پتا چلنا ہے کہ امام کیا ہے, امام کا مرتبہ کیا. وجعلناہم ائمہ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات, ہم نے ان پر وحی کی کہ دیکھو تم نیکی کرتے رہنا. اب میں اس کو سمیٹ رہا ہوں, اب باتوں میں نکلوں گا تو ایک گنڈا اسی میں نکل جائے گا. واوحینا الیہم فعل الخیرات, پہلا کام تھا امر کی ہدایت کریں, عقیدہ کا خیال رکھیں, امر کی ہدایت از اے سمبل فار عقیدہ. اس کے بعد جب باری آئی فروعات کی تو کہا کہ دیکھو اوحینا الیہم فعل الخیرات, ہم نے کہا ان سے کہ نیکی کرتے رہنا, وحی کی نیکی کرتے رہنا, گڈ ٹرنس تمہاری زندگی میں ہونے چاہیے, انسان کو نیک ہونا چاہیے, جہاں نیکی کا موقع ملے, جہاں اچھائی کا موقع ملے, جہاں کسی کی ہیلپ کرنے کا موقع ملے, چھوٹا سا بھی موقع ملے غنیمت سمجھو, نعمت سمجھو, مس مت ہونے دو. نادان ہے وہ انسان جو نیکی کا موقع مس کر دیتا ہے, اپرچونیٹی مس نہیں ہونی چاہیے. وہ اسی طرح آدم جب چھوٹے تھے اسکاؤٹنگ کیا کرتے تھے, تو اسکاؤٹنگ میں ہمیں ایک ہائکنگ ہوتی, پیدل چلایا جاتا ہے اسکاؤٹنگ میں, تو وہاں پر ہمارے جو ٹیچرز تھے وہ کہتے تھے کہ یو شوڈ گو فار گڈ ٹرن ہائک, یعنی ہائکنگ تو کرنا ہے, گڈ ٹرن ہائک کرنا, یعنی اب ہائکنگ میں آپ نے کچھ نیک کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں، اور اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ ہم نے اس ہائکنگ میں ایک گھنٹے کی یا آدھے گھنٹے کی یا پونے گھنٹے کی اس ہائکنگ میں ہم نے یہ نیک کام کیے. اب چھٹی کا دن ہوتا تھا، سنڈے ہوتا تھا، صبح سویرے سب لوگ سو رہے ہوتے تھے، ہم محلے میں چل رہے ہوتے تھے، تو اب کیا نیکی ڈھونڈنے، کون سی نیکی ملے گی صبح سویرے؟ تو ہم سوچتے تھے کہ خدا کرے کوئی ایسا ہو جس نے کیلا کھایا ہو، چھلکا پھینک دیا ہو، ہم اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں اور ہماری نوکی ہو جائے، اور ہم سڑک پر کیلے کا چھلکا ڈھونڈتے پڑتے تھے. ہم ڈھونڈتے تھے کوئی نوکیلا پتھر ہو، کسی نے مس کر دیا ہو، اور اس کو اٹھا کر ہم سائڈ پہ کر دیں اور لکھ دیں کہ ہم نے نوکیلا پتھر سائڈ پہ کیا. اسی گلی محلے میں پورا سال چلتے تھے، پورا ہفتہ چلتے تھے، نیکی نظر نہیں آتی تھی، جس دن ارادہ کرتے تھے نظر آ جاتی تھی. غور فرمائے چلے گرامی، انسان جب اس نظر سے چلتا ہے، پروردگار کہتا ہے میں نے کہا اوحینا الیہم فعل الخیرات، بظاہر اسی جگہ پر آپ جا رہے ہیں، اسی امام بارگاہ میں جہاں پر آپ ہر سال آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، پورا شہر آتے ہیں، لیکن اگر کسی دن خاص اس نیت سے آئیں گے کہ آج مجھے امام بارگاہ میں کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ کی زبان پر یہ نہیں ہوگا کیسے لوگ ہیں کوڑا پھینک کر چلے جاتے ہیں. آپ سوچیں گے خدا کا شکر کسی نے تو کوڑا پھینکا، مجھے نیکی کرنے کا موقع مل گیا. پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کیسے لوگ ہیں لائٹ آف کر کے بھول کے چلے جاتے ہیں، آپ خوش ہوں گے کہ خدا کا شکر ہے کوئی تو بھولا، مجھے لائٹ آف کرنے کا موقع مل گیا. یعنی ہمارا کام صرف کریٹیسائز کرنا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا کام پوزیٹو بھی ہونا چاہیے. وی شوڈ گیو اوور انپٹ ٹو اوور آرگنائزیشن، ہونا چاہیے ہماری طرف سے کچھ تو ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ اتنا ہونا چاہیے. وہ وحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، ان کو ہم نے وحی کی کہ دیکھو نماز قائم کیے رہنا، نماز کو مسمت کرنا. بڑے زبردست میسیجز ہیں سیکوینس کے اندر، کیوں فعل الخیرات کو پہلے کہا، کیوں اقام الصلاۃ کو بعد میں کہا، وہ ایتا زکات، زکات دیتے رہنا، عجیب ریلیشنز ہیں، حقوق العباد، حقوق الناس، مالی واجبات، جسمانی واجبات، مرحلہ وار پروردگار کہہ رہا ہے، یہ سب سیمبلز ہیں. وکانو لنا عابدین، اور یہ انبیاء سارے کے سارے، کانو عربی زبان میں جو وربز ہیں اس کے اعتبار سے، لفظ کانو اسٹینڈس فار دا پاسٹ، اینڈ یکونو اسٹینڈس فار دا پریزنٹ اینڈ دا فیوچر. وکانو لنا عابدین، یہ عابدین تھے. یہ جو ہم نے کہا نا مجھے اللہم ائمتن، بلا وجہ نہیں تھا، چونکہ عابدین تھے تو ہم نے انہیں اپگریڈ کیا. یہ نہیں تھا کہ اپگریڈ کیا تو عابدین بن گئے. انہیں پروردگار کے پاس ایک بات یاد رکھے گا ذرا، جو سسٹم ہے پروردگار کا وہ یہی سسٹم ہے کہ تم ایک قدم آگے بڑھو پروردگار دس قدم آگے بڑھے گا. یہ نہیں ہوگا کہ تم آگے نہ بڑھو پروردگار آگے بڑھتا رہے. اچھا خدا نہ خاصا پروردگار کا لاس نہیں ہے، خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے خود سے آگے بڑھ کر آنے میں، انسان کی اپنی عزت نہیں ہے. یہ جو خدا شرط لگا رہا ہے نا کہ تم ایک قدم آگے بڑھو اور میں دس قدم بڑھ کر آگے گلے سے لگانے کو تیار ہوں، اس میں بھی خدا انسان کو عزت دینا چاہ رہا ہے، انسان کل کو کہہ سکے ہاں پروردگار میں آگے بڑھا تھا، زبردستی نہیں لایا گیا تھا. انسان کی عزت ہے اس کے اندر. اور کمال یہ کہ انسان وقت پر، جناب بہلول کے بارے میں ملتا ہے، بات کہیں سے نکلتی جا رہی، بہلول کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے بازار میں، کسی نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو، کہا کہ سیٹلمنٹ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں والوں میں اور اوپر والے میں. کہا پھر؟ کہا وہ تو مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہے. اگلے دن قبرستان میں بیٹھے تھے، کہا بہلول یہاں کیا کر رہے ہو، کہا وہی کام کر رہا ہوں. کہا آپ؟ کہا آپ یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا. ویری سمپل ہے. تو ماننا تو ہے ہم نے، بس کمال یہ ہے کہ چار فٹ، پانچ فٹ، چھ فٹ اندر جانے سے پہلے مان لیں. ماننا تو ہر ایک نے، یعنی کوئی بھی انسان یہ سمجھے کہ میں نہیں ماننے والا ہوں، ہر ایک کو ماننا ہے، سدھرنا ہر ایک نے. یعنی وہاں جا کر تو انسان سوچے گا کاش داڑھی رکھ لی ہوتی، بابا اندر جا کے سوچنا نہیں، ابھی سوچو. اچھا میری عادت ہے، آپ محسوس مت کیجیے گا پلیز، چار مجلس میں ممکن ہے کم از کم چار مرتبہ داڑھی کا تذکرہ آئے، تو خدا نہ خواستہ کسی فرد کے لیے نہیں ہوگا، یہ ہم سب کی اپنی اس کے لیے ہوگا. کہ دیکھیں اذان گرامی میں بہت سمپل بات کروں دوستانہ انداز میں، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو آپ کے چہروں پہ جو ایک مجلس کے آغاز میں جو ایک اجنبیت تھی وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب دور ہو چکی، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، اور ہم اس دیوار کو الحمدللہ کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو اب ایک دوستانہ انداز میں ہم بات کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ میں تو چار دن بعد آپ کے یہاں سے چلا جاؤں گا، اگر زندگی میں نصیب میں ہوا یوسن کا پانی تو پھر آپ کے پاس آؤں گا انشاءاللہ، پھر ملاقات ہوگی، پھر ساتھ میں بیٹھیں گے، پھر باتیں کریں گے. لیکن قیامت کے میدان میں آپ سب میرا گریبان پکڑیں گے، مولانا ہم مانتے نہ مانتے آپ نے کیا دینا تھا، تو میں تو اپنے آپ کو سیف کر رہا ہوں. انسان کو اتنا خود پسند تو ہونا چاہیے. غور فرمائیں تو واقعا یہ داڑھی، یہ پردہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان مانے گا، واقعا مانے گا، سوچے گا کہ پروردگار، یعنی یہ جو ہے نا قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن مذاق نہیں کر رہا کہ پالنے والے تھوڑا سا موقع اور دے دے، ایک بار تو اور جانے دے واپس، خدا کہے گا سوری نو، بس اب تو کنٹرول سے کنٹرول ایس دب گیا، ختم، اب تو فائل بک ہو گئی، ہو گیا، اب اس میں ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی، ختم ہو گیا. غور فرمانے اس الفاظ پڑھتے محمد و آل محمد، وَكَانُ لَنَا عَابِدِينَ، یہ عابدین تھے تو ہم نے ان کو دیا. اچھا جناب گرامی ایک بات ہے، لفظ عابدین قرآن نے استعمال کیا، اس کا سنگولر ہے عابد، عبادت گزار، عابدین اس کا پلورل ہے عبادت کرنے والے. اگر مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے کہ عابد کیسے کہتے ہیں، تو ایک ڈیفینیشن ہے جو ہمارے ذہن میں ہوگی، میرے ذہن میں ایک ڈیفینیشن ہوگی، آپ کے ذہن میں ایک ڈیفینیشن ہوگی، ممکن ہے وہ سیم ہو، ممکن ہے کچھ آپ کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہو، کچھ میری ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہو. میں اپنے اعتبار سے کسی کو عابد کہوں، آپ اسے ماننے کو تیار نہ ہوں، آپ کسی کو عابد کہیں، ممکن ہے میں اسے ماننے کو تیار نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے، اس بات کے چانسز ہیں کہ میں عابد کا کچھ ایک میرا پرسپشن کچھ اور ہو عابد کے بارے میں، آپ کے ذہن میں نظریہ کچھ اور ہو عابد کے بارے میں. لیکن اس بات کا امکان بہرحال ہے کہ جب امام معصوم آ جائے اور میں کہوں کہ مولا میرے ذہن میں یہ تھا اور آپ کے مولا میرے ذہن میں یہ تھا، امام کے دونوں غلط تھے، عابد تو یہ ہوتا ہے. جب امام کہیں گے تو اس میں اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. پروردگار اگر کسی کو عابد کہے تو اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہاں میں اور آپ عابدین نہیں کہہ رہے، انبیاء کرام کو پروردگار عابدین کہہ رہا ہے. بڑا سوچنے والی بات ہے، وہ کان لنا عابدین، میرے اور آپ کے اعتبار سے عابد نہیں، پروردگار ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ہاں عابدین تھے، پروردگار مان رہا ہے کہ عبادت کے مرحلے میں یہ اس لیول پر تھے کہ میں پروردگار ان کو عابد کہنے کو تیار ہوں، میں ان کو عابد کا ٹائٹل دینے کو تیار ہوں، میں ان کو عابدین کا ٹائٹل دے رہا ہوں. اچھا یہ ٹائٹل انبیاء کو ملا عابدین، اب ایک ٹائٹل اور سن لیں، جلدی سے بات کو آگے بڑھا دوں، اور وہ ٹائٹل ملا ملائکہ کو. بڑے نکات ہیں اس کے اندر، وہ کیا ٹائٹل تھا؟ دیکھیں ملائکہ کی انداز یہ ہے کہ ملائکہ کو جب سے پروردگار نے خلق فرمایا ہے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کچھ رکوع میں ہے تو جب سے پیدا ہوئے رکوع میں، کچھ سجدے میں تو جب سے پیدا ہوئے سجدے میں، کچھ قنوت میں تو جب سے پیدا ہوئے قنوت میں، کچھ کے ذمہ خدا نے اور کام لگا کے رکھے تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاموں سے ہٹتے نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں ہٹتے، اپنے کام میں لگے رہتے، جو انہیں کام دیا گیا اسی کام کو کر رہے ہیں. تاریخ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، تاریخ ملائکہ میں، جب پروردگار نے سارے ملائکہ کو جمع کیا، میں نے اس کا نام رکھا ہے وحدت عبادت، کہ جب ملائکہ نے مل کر ایک عبادت کی، جناب آدم کی جو ہے نا، جو اس کائنات کی سمجھ لی اوپننگ سیرمنی، یا کم از کم اس دنیا کی اوپننگ سیرمنی. پروردگار نے کہا کہ انی جاعلن فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اے ملائکہ سب کے سب آ جاؤ. ہم ایک دیکھیں سیرمنیز دنیا میں ہوتی ہیں، بڑی شاندار سیرمنیز ہوتی ہیں، یہ وہ سیرمنی جو پروردگار پوری اس کائنات کی سیرمنی کا سیرمنی کر رہا، آغاز کر رہا، اور اس میں کون تھا؟ وہ تو نور تھے، اور اس کے علاوہ ظاہری طور سے جناب آدم تھے، پتلا تھا، تو ساری کائنات کے فرشتوں کو جمع کیا، کہ فرشتو تم آؤ، اوپننگ سیرمنی ہونے والی. فیضا سویتو ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس کے اندر روح ڈال دوں، یہ سب کچھ کر لوں، تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. یعنی رکوع والوں نے رکوع چھوڑا، قنوت والوں نے قنوت چھوڑا، قیام والوں نے قیام چھوڑا، قعود والوں نے قعود چھوڑا، ہر ایک کی عبادت آج تک الگ تھی، آج پہلی مرتبہ سب مل کر ایک عبادت کریں گے. سب نے ایک عبادت کی، اور وہ عبادت کیا کی؟ جناب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، قرآن نے گواہی دی کہ سب کے سب ملائکہ نے، کلہم اجمعون، انہیں ایک بھی نہیں بچا، اے ٹو زی تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس. اب مجھے نہیں پتا کہ خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا یا نہ سجدہ کرنے والا ابلیس ہوتا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. Anyways, ملک یہ شیطان تو درمیان سے ہٹ گیا، تو ملائکہ کو ٹائٹل ملا ساجدین، سجدہ گزار، ان سب نے مل کر عبادت کی. انبیاء عابدین، ملائکہ ساجدین. اب ایک روایت ہے، ایک عقیدہ ہے، قیامت کا میدان ہے، انبیاء سب بنا کے کھڑے ہیں عابدین، ملائکہ سب بنا کے کھڑے ہیں ساجدین. اگر کسی نے آ کر ندا دی، کون ہے عابدین کا سردار، کون ہے ساجدین کا سردار، تو سارے انبیاء پیچھے رہیں گے، سارے ملائکہ پیچھے رہیں گے. ایک روایت ایک عقیدہ ہے. امام پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے میدان منادی ندا دے گا، اینا زین العابدین، کوئی عابد نہیں بڑھے گا، میرا بیٹا زین العابدین ہوگا جو آگے بڑھے گا. کوئی ساجد آگے نہیں بڑھے گا، ایک سید الساجدین، سردار ہے سجدہ کرنے والوں کا. یہ ہے مقام میرے چوتھے امام کا جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. بس میں یہی تک لانا چاہ رہا تھا، میرے پاس تقریباً 5 منٹ 10 منٹ اور ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ آغاز کر دوں، اس لیے کہ اگر ہم آغاز نہیں کر پائیں گے تو بات پھر رہ جائے گی. بچپن کے واقعات. ازان گرامی، 22 سال کا سن ہے جب میرے مولا کربلا کے میدان میں پہنچے. 38 کے اعتبار سے 60 کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تقریباً 22 سال کا سن بنتا ہے. ممکن ہے 22 سال سے کچھ اضافی ہو، تقریباً 22 سال، بلکہ کچھ کم ہی بنے گا. 22 سال کی جوانی کے سن میں میرے چوتھے امام کربلا کے میدان میں پہنچے. ان 22 سالوں میں چوتھے امام کی زندگی کے واقعات جو ہماری کتابوں میں ملے ہیں، جتنا میں نے ڈھونڈا، جتنا ریسرچ کی، مجھے اب تک کسی کتاب میں 2 سے زیادہ واقعات نہیں ملے، ٹوٹل 2 واقعات. اور لیکن یہ 2 واقعات ہی امام کے بچپن کو یا کم از کم جوانی تک، 22 سال تک کی جوانی کو سمجھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کافی ہیں. 2 ہی واقعات. سب سے پہلے تو عرض کر دوں کہ 2 واقعات صرف کیوں. تو وجہ یہ ہے کہ سن 38 وہ والا سال ہے جب سن 35 ہجری میں مولا کائنات نے ظاہری اعتبار سے امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا ہے. اور امامت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی پہلے خلیفہ مدینہ میں، دوسرا خلیفہ مدینہ میں، تیسرا مدینہ میں، لیکن مولا کائنات نے جب ظاہری اعتبار سے خلافت کو سنبھالا تو حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ مولا کو مدینہ چھوڑنا پڑا، کوفہ شفٹ ہونا پڑا. پھر جنگ جمل ہے، نہروان ہے، صفین ہے، ساری جنگیں پیش آ رہی ہیں. اتنے سخت اور مشکل حالات تھے، ان میں چوتھے امام کی ولادت کا واقعہ لکھتا تو کون لکھتا، غور فرمان. لہذا بڑے مشکل ہے کہ ہمیں واقعات نظر آئے. 2 سال کا سن تھا سن 40 ہجری میں جب مولا کائنات دنیا سے رخصت ہوئے. امام حسن نے امامت کی ذمہ داری کو سنبھالا، صلح امام حسن کے واقعات پیش آئے، اور صلح امام حسن کے بعد تقریباً 6 مہینے میں اہل بیت اطہار نے کوفے کو چھوڑا، سن 40 میں ہی تقریباً، یا سن 43 کے آغاز میں. اور اہل بیت کا پورا کا پورا خاندان، امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم، پورا کی پوری فیملی اہل بیت اطہار کی، مولائے کائنات کی، جناب سیدہ کی فیملی پوری کی پوری لوٹ کر مدینہ منورہ میں آ گئی. اور اب جو 20 سال گزارے ہیں سن 60 تک، یعنی کربلا تک، اس لیے کہ سن 60 ہجری کی 28 رجب کو امام حسین کا قافلہ مدینہ منورہ سے دوبارہ چلا ہے، اور مکہ میں ٹھہرنے کے بعد پھر وہ آخر میں عراق اور عراق سے کربلا کی طرف امام پہنچے. یہ 20 سال کا جو عرصہ ہے وہ ایسا عرصہ ہے کہ جو ایک طرح سے امام مشتبہ اور امام سید الشہداء کے، اگر میں اس لفظ کو غلط استعمال نہیں کر رہا ہوں، تو جوبن کا زمانہ ہے. یعنی جب امام حسن اور امام حسین کی شخصیت کھل کر سامنے آئی اہل مدینہ کے، اور خاندان اہل بیت کے یوں سمجھ لیجئے کہ آباد ہونے کا زمانہ، کہ جہاں مولا ابو الفضل عباس نظر آ رہے ہیں، مولا ابو الفضل عباس کے بھائی نظر آ رہے ہیں، جوانان بنی ہاشم نظر آ رہے ہیں. تو اگرچہ اب دین امام معصوم ایک ساتھ ہیں، امام حسن موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، اور انتہائی بچپنے کے عالم میں 2 سال 3 سال کے عالم میں امام سید السجاد بھی موجود ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو فوکس ہے وہ امام حسن اور امام حسین پر ہے. تو ایسے میں چوتھے امام کی اگر واقعات ہمارے سامنے نہیں آ رہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن پھر بھی جو واقعات ہمارے سامنے، اسے 2 واقعات عرض کر رہا ہوں. پہلا واقعہ، اگر دونوں واقعات آج بیان کرنے کا موقع ملا تو دونوں، ورنہ ایک واقعہ آج اور ایک واقعہ انشاءاللہ پھر کلرز کروں گا. بچپنے میں چوتھے امام بیمار پڑے، اور امام حسین اپنے بچے کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس بچے کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے. باپ ہیں، بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، گھر میں ہی بیٹا ظاہر سی بات ہے، لیکن خاص ایک واقعے کے طور پر لکھا گیا ہے کہ جو امام سید الشہداء جو ہیں آتے ہیں بچے کے پاس، بیٹا کیا حال ہے، طبیعت کیسی، جو ایک نارمل ہے. ایک بات تو یہاں پر ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرا انتہائی پسندیدہ موضوع ہے تربیت اولاد. میں اس موضوع پر تو بات نہیں کر پاؤں گا، لیکن جہاں ایسا موقع ملے گا، جسے آج کل کی زبان میں ہم کہتے ہیں نا، ہمارے یوتھ اسپیشلی یوتھ کرتے ہیں، کہ جو ہے وہ آپ براؤزنگ کریں، کہیں پاپ اپ ونڈو آ ہی جاتا ہے آخر، और आप कितने पॉपअप से बचेंगे। तो ये समझ लें पॉपअप विंडो एक कुछ थोड़ी देर के लिए, छोटी सी बात मस्जिद दरमियान में सुनते जाएं, फिर हम दोबारा आ जाते हैं मौजू पर। तरबियत एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। औलाद की तरबियत के लिए इन्हें, मैं भी शायद डेढ़ दो हफ्ते पहले ही मैं इंटरनेट पर बैठा हुआ कुछ मोरल स्टोरीज देख रहा था, देखा करें कभी कभार अगर मौका मिले, जहां और बहुत सारी चीजें देखते हैं वहां ये चीजें अच्छी चीजें भी देखा करें, मोरल स्टोरीज में देख रहा था। तो अब मुझे वेबसाइट याद नहीं क्या थी, उसमें एक छोटी सी स्टोरी लिखी हुई थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे वो स्टोरी, यहीं के कल्चर से थी, अब मुझे नहीं पता कि फिक्शन थी या रियल स्टोरी थी, कि भाई एक बाप था जो एक शख्स था जो अपने यार्ड में जाके देख रहा था, कुछ पुराना एल्बम ढूंढ रहा था, वो 50-55 साल की जिंदगी हो चुकी थी, 60 साल की जिंदगी हो चुकी थी, वो अपना कोई एल्बम पुराना देखने गया कि देखूं जवानी में बचपने में जिंदगी में क्या क्या हुआ कैसा कैसा। वो ढूंढते ढूंढते जो एक यार्ड में सारा जंग पड़ा हुआ होता है तो उसको एल्बम तो नहीं मिला, लेकिन ढूंढते ढूंढते उसके हाथ में उसके बच्चे की डायरी लग गई, जो बेटा आज बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है और शायद घर से भी जा चुका है, बचपने की डायरी उसकी। उस बच्चे की डायरी को देखा तो 6 साल का था जब वो बच्चा, तो वो डायरी लिखा करता था। अब 6 साल का बच्चा क्या लिखेगा डायरी में, आज मसलन ये कैंडी खाए और आज ये कुकीज खा ली और जनाब अली आज जो है वो पिकनिक हो गई और आज स्कूल में टीचर ने ये कह दिया और आज बच्चों के साथ हमने ये खेला, इस तरह के इसके जुमले छोटे छोटे। वो एक तरह से उसको खोल के सफे पढ़ने लगा, देखने लगा और उसी में गुम हो गया। उसे याद आया कि उस बच्चा छोटा था, एक जमाना था, आज वो बड़ा हो गया है, कहां चला गया। और उस तरह से देखता जा रहा था, उसे याद आया कि मैं खुद भी डायरी लिखा करता था। एल्बम एल्बम को छोड़ के वो अपनी डायरी ढूंढने लगा, उसको अपनी डायरी मिली और बैक 20 ईयर्स 30 ईयर्स 40 ईयर्स उसे जाके उसने देखा कि जब मेरे घर में बच्चा था तो मैं भी डायरी लिखता था। उसने अपनी डायरी खोली तो अपनी डायरी में तो उसके बिजनेस था सारा और अपने जो उसकी दोस्तों की गैदरिंग्स थी और उसके सारे हालात थे। वो देख रहा था, देखते देखते उसने हमें देखा कि एक दिन उसने लिखा हुआ है कि आज मेरा पूरा दिन जाया हो गया, बर्बाद हो गया। क्यों जाया हो गया, इसलिए कि मेरे बेटे ने जिद की, मुझे उसको साथ लेके जाना पड़ा एंड आई वेस्टेड माई होल डे विद माई किड विद माई सन। तो वो पूरे दिन की डायरी में उसने कुछ नहीं लिखा था सिवाय जुमले के वेस्टेड माई होल डे। वैसे उसके ध्यान में ख्याल आया कि देखो मेरे बच्चे ने क्या लिखा है इस दिन के बारे में, और उसी डेट को उसने पलटते पलटते वो डेट खोली अपने बच्चे की डायरी में और बच्चे ने लिखा था कि आई वेंट टू फिशिंग विद माय डैड, आई एंजॉयड द होल डे, द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। असल गिरामी कुछ दिन जिंदगी में वेस्ट करें, जो आपका वेस्टेज है वो किसी का बेस्ट है। बच्चे के लिए बेस्ट दिन वो नहीं है जब उसको कपड़े मिल गए और कुकीज और कैंडीज मिल गई और बुक्स मिल गई सब कुछ, बच्चे के लिए बेस्ट दिन वो है जब उसका बाप उसके साथ वक्त गुजारता है। हमारे पास अपनी औलाद को देने के लिए सब कुछ है, PSP भी है, एक्सबॉक्स भी है, पता नहीं क्या क्या है, वक्त नहीं है बच्चों को देने के लिए। तरबियत औलाद में अहम तरीन नुकता यह है कि गैप्स को मिनिमाइज करें ताकि बच्चा फेस टू फेस बात करे, फेसबुक पे बात ना करे। फेस टू फेस बात करना ज्यादा जरूरी है, बहुत सारे गैप्स कम हो जाते हैं, बच्चे की शख्सियत का अधूरापन खत्म हो जाता है अगर बाप का वक्त मिलता है। ये इमाम मासूम बतला रहे हैं कि देखो हम अपने किरदार से, मेरा बच्चा बीमार है मैं खुद जा रहा हूं सईद शौदा। अब समझ में आया कि इमाम क्या मैसेजेस देते हैं छोटे छोटे, बेटी के पास गए, लेकिन बहरहाल हम अपने एतबार से जो भी देखें वो जानते हैं कि मैं इमाम मासूम हूं और इमाम मासूम के पास जा रहा हूं और इमाम मासूम जानता है कि मैं इमाम मासूम हूं, इमाम मासूम मेरे पास आ रहा है। बजाय बाप और बेटा है, का बेटा क्या हाल है, हाल अहवाल पूछा, इमाम हुसैन का बेटा क्या चाहते हो। अब इसको दो अंदाज से लिया जा सकता है, एक तो बड़ी सिंपल सी बात है जो बाप और बेटे का रिश्ता है, बेटा क्या ख्वाहिश है, तो अब बेटे के दिल में जो हसरतें थी बाप ने अब तो पूरी नहीं की थी, बच्चा फौरन जल्दी से वो हसरतें निकाल देगा कि बाबा मेरा एक्सबॉक्स रह गया है, मेरी वो साइकिल बाकी रह गई है, मेरे जनाब मेरी वो फिशिंग बाकी रह गई, मेरी वो पिकनिक बाकी रह गई है, मेरी वो फलां चीज आपने गिफ्ट देने का वादा किया था रह गया, जल्दी से निकाल दें। अच्छा बाप भी कहेगा बच्चा बीमार है, चलो अब तक इसकी बात को नहीं माना, अब इसकी बात को मान लेते हैं, है ना। एक तो वो वाला पैरा है जो बाप और बेटे का, लेकिन यहां पर जो है चौथे इमाम चाहे बचपने के आलम में समझ रहे हैं कि मेरा बाप क्या ऑफर कर रहा है, یعنی ایک امام کے سامنے آفر کرا ہے کہ بیٹا کیا مانگتا ہے, جو مانگتے مانگ, آج حسین دینے کو آیا ہے. امام صدر سجاد نے اسی بچپنے کے عالم میں کہا کہ بابا میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں آپ سے. عجیب جملہ خدا کی قسم, کاش چوتھے امام کی زندگی کے ان واقعات کو ہم نے پڑھا ہوتا, سیکھا ہوتا, سنا ہوتا, اپنے بچوں کو بتایا ہوتا, سنایا ہوتا. اللہ کرے کہ سنایا ہو, مجھے امید ہے کہ جو جس انداز سے یہاں پر کام ہو رہا ہے یقیناً سنایا گیا ہوگا. کہ بابا میری خواہش صرف ایک چیز ہے, میں چاہتا ہوں کہ خدا میرا شمار ان لوگوں میں کرے جو ہمیشہ اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں. آپ یہ دعا کریں میرے لیے, میرا خدا ان اس لوگوں کی فہرست میں شامل کریں. اب یہ امام معصوم کا جواب, امام معصوم کو جیسے میرے مولا امام سید الشہداء نے سنا, کہا میرے لال دل خوش کر دیا تم نے. میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں, ایگزیکٹ روایت کا ترجمہ میں کروں گا تو اب شاید ممکن ہے اپنے الفاظ میں تاکہ بات سمجھ آتی, دل خوش کر دیا بیٹا. کہا بیٹا تمہارا جواب بالکل تمہارے دادا جناب ابراہیم جیسا جواب ہے. دیکھیے یہ ہے امامت کا انداز, تمہارا جواب بالکل تمہارے دادا جیسا ہے. کہا بابا کیا؟ کہا تمہارے دادا نے بھی یہ جواب دیا تھا عین اس وقت جب نمرود نے جناب ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر آگ کی طرف پھینکا تھا, اور جناب ابراہیم اس سفر طے کر رہے تھے جو شاید چند سیکنڈز کا سفر تھا, بہت لمبا سفر نہیں ہے, چند سیکنڈز کا سفر تھا, کہ جس میں جناب ابراہیم کو اس آگ تک پہنچ جانا تھا اس دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر. اور اس وقت جناب جبرائیل, اب میں ان واقعات میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, بڑے نکات اس واقعے کے اندر, اور جب ذاکرین خطبہ بیان کرتے ہیں تو بڑے داد لیتے ہیں ان واقعات کو سنانے میں, اور واقع ہیں اس قابل کے داد لی جائے. میں تو صرف ایک نکتہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, امام سید سجاد کو مولا امام حسین کا اپریسیشن کیا تھا. کہا کہ جناب ابراہیم جا رہے تھے جہاں سیکنڈوں کی بات تھی, اور جناب جبرائیل بے چین ہوتے ہیں, پروردگار پوری روئے زمین پر کرے, ایک موحد بندہ ہے وہ بھی آگ کی طرف جا رہے ہیں, معبود اس کو بچائے گا نہیں. اچھا پروردگار کے ہاں تو دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. خدا نے متعال نے شاید جناب ابراہیل کا بھی امتحان لے کر, جبرائیل تم جاؤ میں تمہیں رائٹ دیتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کتنی اسپیڈ سے جناب جبرائیل آئے ہوں گے. آج کی دنیا نے جتنے بھی انوینشنز کی ہیں وہ لائٹ آف اسپیڈ آف لائٹ, وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ نور کیا ہے. اور جناب جبرائیل پہنچے ان چند سیکنڈ, یہ ساری باتیں بھی ہو گئی خدا کے ساتھ اور آ بھی گئے اختیارات لے کر, لیکن اب وہ والا موقع نہیں ہے کہ ہاؤ آر یو, ہیلو ہاؤ آر یو جناب ابراہیم, السلام علیکم, کیا حال چال ہیں, کیسی گزر رہی. نہیں, اب تو جسے ہم آج کل کی زبان میں کہتے ہیں نا SMS, شارٹیسٹ پاسبل ٹیلیگرافک. جناب ابراہیم کے پاس آئے جناب جبرائیل, اور تین الفاظ پر مشتمل جملہ, حل لکا حاجہ, حل لکا حاجہ, ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ یعنی جناب, یعنی اس وقت جناب ابراہیم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جبرائیل اگر آئے تو اپنی مرضی تو نہیں ہے, اس نے پروردگار سے آئے. عین ممکن ہے آگ میں جاتے جناب جبرائیل, جناب ابراہیم نے سمجھا ہو کہ اب تک اس لمحے تک میرا امتحان تھا, بس اب میرا امتحان پورا ہو گیا. ہے نا, آخر لمحہ ہوتا ہے امتحان پورا ہونے کا, اور جناب ابراہیم سمجھتے ہیں کہ ہاں پروردگار نے جبرائیل کو بھیج دیا, اب میرا امتحان پورا ہو گیا. اور جناب جبرائیل نے اوپن آفر کیے, جس طرح جناب امام حسین نے امام سید سجاد کو اوپن آفر کی تھی. دیکھیں امام حسین نے کیوں کہا کہ تمہارا جواب بالکل دادا ابراہیم جیسا, اوپن آفر کر رہے ہیں, حل لکا حاجہ, اینی نیڈ, اینی ہیلپ. تین الفاظ پر مشتمل سوال تھا, تین الفاظ پر مشتمل جواب تھا, اما من کا فلا. یعنی دیکھیں عجیب ہے جناب ابراہیم کا جواب, نہ مکمل ہاں ہے نہ مکمل نہ ہے. جناب ابراہیم کہتے ہیں تجھ سے نہیں, خبر فرمایا, نہ مکمل بے نیازی ہے کہ کچھ بھی نہیں چاہیے, نہ مکمل نیاز ہے کہ سب کچھ دے دیں. تین الفاظ, تجھ سے نہیں, تجھ سے نہیں, تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. جو خدا تجھے بھیج سکتا ہے کیا وہ خود میری مدد نہیں کر سکتا اس وقت؟ اس وقت میں منزل امتحان پر ہوں, منزل بندگی پر ہوں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. سید سجاد, تمہارا جواب تمہارے دادا ابراہیم جیسا ہے. صبر و رضا کی یہ منزل ہو سید سجاد کی, تو پھر زیب دیتا ہے کہ مولا حسین شام غریبہ تک کے لیے خود کا انتخاب کریں, کوفے اور شام کے لیے سید سجاد کا انتخاب کریں. خدا کی قسم آسان نہیں ہے سید سجاد کا امتحان. آج بہت مختصر مصائب پڑھ رہا ہوں، ایک توجہ دلا رہا ہوں صرف، اور اگر یہی توجہ میں ابو زیدان کو دلانے میں کامیاب ہو گیا تو بہت گریا کریں گے جب بھی یاد آئے گا. جناب زینب کا بیان بھی شامل ہے اس کے اندر، امام سید سجاد کا بیان بھی شامل ہے. دیکھیے کربلا ایک ایسی تاریخ اور ایک ایسی داستان ہے جس میں اہل بیت اثار کے انداز نے اپنے انداز کو تھوڑا سا بدلا ہے، تبدیل کیا ہے سید شہدا نے، خاص طور پر کربلا کے میدان میں. جب بھی جنگیں ہوئی، چاہے پیغمبر کا دور تھا چاہے مالک کائنات کا دور تھا، ہمیشہ اپنوں کو پہلے آگے بھیجا گیا، بلڈ ریلیشنز کو، رشتے داروں کو، دوستوں کو پیچھے رکھا گیا، تاکہ پہلے کوئی مشکل آئے تو اپنوں پر آئے، اور جو دوست ہیں ان پر بعد میں کوئی پریشانی آئے تاکہ کوئی نہ کہے کہ اپنوں کو بچا لیا اور ہمیں قربان کر دیا. کربلا وہ واحد مقام ہے جہاں دوستوں کو پہلے بھیجا، اپنوں کو بعد میں بھیجا، اصحاب پہلے گئے. تو جب علماء اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ کربلا میں ہر ایک کو معلوم تھا کہ ہر ایک شہید ہونے والا، لہذا بڑی عجیب بات ہے، غور کیجیے گا اس کے اوپر، بڑی عجیب بات ہے. لہذا جو سب سے پہلا شہید تھا اس کا مصائب سب سے کم ہے، اس لیے کہ وہ صرف 3 دن کی بھوک اور پیاس لے کر گیا. جو دوسرا شہید تھا اس کی مصیبت میں ایک اضافہ ہے کہ وہ 3 دن کی بھوک اور پیاس لے کر بھی گیا، ایک دوست کا غم بھی دل میں لے کر گیا. سمجھ میں آ گیا؟ اب سمجھ میں آیا کہ مولا ابوالفضل عباس کو کیوں روکا گیا آخر تک؟ عباس تم جاؤ گے تو صحیح، لیکن پورے لشکر کا داغ دل میں لے کر جاؤ گے. جیسے بار بار آتے تھے مولا ابوالفضل عباس، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے، تو ایک جملہ کہتے تھے، عباس تمہیں کیسے جانے تھے، تم میرے لشکر کے علمدار ہو. اور ایک وقت آیا جب عباس نے کہا تھا، مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں؟ اجرک مولا اللہ. یہ ہے کربلا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی زن گرامی، تو مجھے جملہ جناب سید سجاد اور جناب زینب کے بارے میں کہنے دیجیے، جس نے 71 شہیدوں کا ماتم کیا اس کا نام ہے حسین، جس نے 72 کا ماتم کیا اس کا نام ہے سید سجاد اور زینب. سمجھ میں آیا سید سجاد کسے کہتے؟ سمجھ میں آیا زینب کبرا کسے کہتے؟ شاید بڑے مصیبت اور یعنی اگر سید سجاد سے کہا جائے کہ مولا سید سجاد اسی بیماری کے عالم میں تلوار کھینچے اور کربلا کے میدان میں جہاں میں شہادت نوش کر لیجئے، تو شاید سید سجاد کے لیے سب سے زیادہ آسان تھا، لیکن بڑا مشکل تھا کہ ماں بہنوں کے کھلے سر کو دیکھے، جلتے ہوئے خیموں کو دیکھے. بہنوں پر اپڑتی ہوئی افتاد کو دیکھے، شام غریمہ کے منظر کو دیکھے، بڑا مشکل تھا میرے مولا سید سجاد کے لیے. شاید یہی راز ہے جب میرا مولا سید سجاد کربلا کے میدان سے واپس آ گئے مدینہ منورہ. بس ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، میں نے گفتگو کو مکمل کیا، اپنی گریہ کے خود اس گریہ کو قبول کرے. جب امام واپس آ گئے کربلا کے واقعات میں مدینہ منورہ میں، تو کسی نے کہا کہ مولا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا پوچھو کیا بات ہے؟ کہنے لگا مولا میں اس دن بھی کوفے کے دربار میں موجود تھا کہ جب آپ کے چچا مسلم کو کوفے کے دربار میں لایا گیا تھا، اور میں اس دن بھی موجود تھا جب آپ کو لایا گیا تھا. لیکن مولا میں نے بڑا عجیب فرق دیکھا، جب مسلم آئے تھے کوفے کے دربار میں گردن اٹھی ہوئی تھی، کمر تنی ہوئی تھی، آنکھیں اٹھی ہوئی تھیں، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے. مولا امام تو زمانے کا شجاع ترین انسان ہوتا، جب آپ آئے تھے تو آپ کی کمر بھی جھکی ہوئی تھی، آپ کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی، آپ کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھی. مولا یہ کیوں ہو گیا؟ سنیں گے میرے مولا نے کیا جواب دیا. لوگ کہنے لگے پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرا چچا تو نے نہیں دیکھا، اس فرق کو نہیں دیکھا، اس فرق کو تو نے دیکھ لیا کہ تیرے امام کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، مسلم کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں. تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جب مسلم آئے تھے تو اکیلے آئے تھے، جب سید سجاد آیا تھا تو اکیلا نہیں آیا تھا، فاطمہ زہرا کی بیٹی آپ پیغمبر کی نوازیاں بے مغنو چادر کے ساتھ میں تھی، تمہارا مظلوم امام ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تو کیسے. محمد کا ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد والے محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال عزت زہرا میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ, سیرت اہل بیت اطہار کو سیکھ کر سمجھ کر اپنی زندگیوں کو ان کے رنگ میں ڈالنے کی ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ سرکار سید الشہداء کے سچے پرسداروں میں, سچے عزاداروں میں, سچے گریہ کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں, جو کم روزگار ہیں, جو رزق حرام میں مبتلا ہیں, ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ قلب مقدس کے امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنا کردار, اپنے بچوں کی تربیت, اپنے گھرانوں کا ماحول زمانے کے امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھلنے کی بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اپنی آخری حجت امام اثر و زماں کے ظہور میں تعجیل فرما اپنے مرحومین کے لیے. عمومی طور پر وہ تمام مومنین جو اس مرکز کے احیاء میں ساتھ رہے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں, ان سب کو یاد کرتے ہوئے, بانیان کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے, عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات شہداء اسلام کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الحم تین مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.